مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ شرعی سوالات اس میں سنے، نیکوں کی حالات اس میں سنے، سیکھے عقائد دین کے کیا گئے، شیطان سے ایمان کو بچائیں، شیطان سے ایمان کو بچائیں۔
آپ کا نام؟
میرا نام محمد عثمان شاکر ہے۔
محمد عویس نام ہے میرا۔
محمد بلال اتاری۔
شاہد جوید اتاری۔
میں سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہوں بیکیا ٹیکنالوجیز کے اندر۔
پروفیشنل مجلس سے میرا تعلق ہے۔
میں ایز اے ٹیچر ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔
میں لاہور پتوگی سے آیا ہوں۔ پلانٹیشن ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہی دعوت اسلامی 1 اگست کو، کیا آپ کی انٹینشنز ہیں اس حوالے سے، کیا کریں گے آپ؟
بہت اچھا سہ بھائی، سب کے سامنے ہے کیا کلائمیٹ چینج، ہمارے سامنے پتہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اوور آل کے اندر، تو ایک پاکستان کی طرف سے ایک یہ والا اسٹیپ جا رہا ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، یہ بہت ہی ایک اچھا اسٹیپ ہے، ہر ایک کو اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے،
سجگاری ہونی چاہیے، کیونکہ گرینری ہوگی تو ہمارے یا پولوشن کم، اتنا پولوشن ہے اس کی ایسے ہی ابزارو کرتا ہے، تو گرینری کی وجہ سے ہمارا ماحول بھی اچھا رہے گا، ہمارا جو ہے موسم ہے وہ بھی اچھا رہے گا، بارش بھی ٹائم پہ ہوں گی، گرمی بھی، مطلب معاملات صحیح ہوتے ہیں اسے۔
ہم نے امیر اہل سنت کی ذات سے، دعوت اسلامی سے بہت کچھ سیکھا، اور اپنے جو پوزیشنز ہیں اس پہ جا کر ان کو جب امپلیمنٹ کیا تو اس کے بہت سے فوائد دیکھے۔ یقیناً امیر اہل سنت کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک احسان عظیم ہے، جس کی وجہ سے اپنی دنیا بھی سنور سکتی ہے، دنیاوی معاملات بھی، اور آخرت تو یقیناً آخرت ہی کی بھلائی کی وہ باتیں کرتے ہیں۔
موجودہ دور کے اندر تو الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ یہ سمجھے کہ ایک ہمارے لیے بہت اچھی سبیل ہے، ایک بہت اچھا رستہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ
خود بھی اپنے آپ کو بھی فکر آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات دینے کے لیے، اور اس کے لیے بہترین الحمدللہ جو ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، اس میں سے ایک مدنی مذاکرہ بھی ہے، اور گھروں میں سب کو مدنی چینل آن رکھنا چاہیے۔ یہ اوٹ پٹانگ جو چینلز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ذہن خراب ہوتے ہیں نوجوان نسل کے، اور یہ فی زمان اللہ کا شکر الحمدللہ اس پرفیکشن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور مدنی مذاکرے یہ ایسا سمجھے کہ یہ سونا ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے سر۔
جب بھی ہم فیضان مدینہ آتے تو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، آج بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس طرح کے اللہ والے بندے کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ایک ماحول کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔
مدنی مذاکرے کے اندر خصوصاً بالخصوص امیر السنت کا جو فیضان ہے نا، وہ انسان کو ملتا ہے۔
جس طرح جسم کو بیماری ہے نا، اس کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو روح کی جو بیماری ہے نا، اس کے لیے بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہمارے امیر الحسن پیر مرشد یاس قادری صاحب، الحمدللہ ادھر آئیں گے ان کا دیدار ہی ہوگا، اور اللہ کے بندوبر جو انوار کی بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں جب بعد میں بیٹھتے انوار کی بارش میں حصہ مل جاتا ہے، تو الحمدللہ کیا روحانی بیماری دور ہو جاتی ہے۔
اگر آپ مدنی مذاکرہ لگاتار 3 بار دیکھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ علم میں، عمل میں آپ کے جو نا بہت اچھی ایک مثبت تبدیلی آئے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ لوگ اس کے اتنے دیوانے کیوں ہیں۔
میرے لیے سنت کے مدنی مذاکرے میں علم دین تو ہے ہی ہے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن علم دین کے ساتھ آپ کی سوشل سماجی لائف جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے فرد ہیں، تو میرے لیے سنت آپ کی جو سوشل لائف اپنے گھر میں جو رہنے کے حوالے سے ہے، اس میں برداشت، گھر والوں کو برداشت، گھر والوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آنا، یہ میرے لیے سنت کے مدنی مذاکروں میں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار بن سکتی ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے سے۔
میرا فرسٹ مطلب مدنی مذاکرہ تھا جس میں میں جو ہوں آیا ہوں، تو بہت اچھا لگا، مطلب یہ کہ ایسے ایسے سوالات، اور میں پروفیشنل میٹ اپ کے اندر بھی آیا ہوں، تو کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی جو ہمیں مطلب لائف کے اندر، جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آفیسز کے اندر بھی، کہ ایسے سوالات ہوتے ہیں ان سے، تو وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈنس ملی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کب نہیں بولنا چاہیے، تو یہ چیزیں کافی مجھے یہاں پہ سیکھنے کو ملی ہیں۔
رکھی ہے جو ڈائری رکھی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے ذریعے ہی رکھی ہے اور دینی ماحول میں جو آئے ہم دعوت اسلامی کے ذریعے ہی آئے دین کی دعوت ملی ہمیں ہمیں پتا چلا کہ نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے کس طرح اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کس طرح گناہوں سے بچنا چاہیے اور دین کی دعوت کس طرح پھیلانی چاہیے یہ سب ہمیں دعوت اسلامی سے سکھایا ہمیں پہلے پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کس طرح لوگوں سے بات چیت کرنی ہے ایک بیہیویئر وائز بھی دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا
کون سی ایسی عادت ہے امیر اہل سنت کی جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کی
انداز بیان ان کا ایک چیز جو ہے وہ بات کو ڈلیور کرنا دوسرے تک یہ ایک بہت کم لوگوں میں اور بہت نمایاں ان کی خصوصیت ہے یہ والی چیز
یہ جو تبسم فرماتے ہیں نا یہ ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ مدنی مذاکرے میں کسی گفتگو کے دوران پنجابی بولتے ہیں نا اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں تو بعض دفعہ میمن میں بھی بولتے ہیں یہ دو چیزیں نا دل بڑا خوش کر دیتی ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے خارج ہوں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار بزمن شریف پینا دم کے پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو نیت نہیں کی تھی کھانا پینا سامنے آیا مسجد میں کھا نہیں سکتے نہ افطار کر سکتے نہ درود شریف کا دم کے پانی پی سکتے اب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیں اب بھلے کھا پی لیں لیکن کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے سے ثواب نہیں ملتا لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور اس کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1444 ہجری کے محرم شریف کی آج دوسری شب ہے اس مناسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب
مجھے دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے مجھے پوچھنا تھا کہ حسد اور نظر بد ہوتا کیا ہے
حسد جو ہے یہ اس کی تعریف ہے کہ کسی کی خوبی دیکھ کر اس کو ملی ہوئی نعمت سے اس کی خوبی سے یہ خواہش کرنا، یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت، وہ خوبی جو اس کو حاصل ہے وہ اس سے چلی جائے، یہ ہے حسد. ایک تعریف میں یوں بھی ہے کہ یہ چلی جائے اور مجھے مل جائے، ورنہ اتنا بھی اگر ہے کہ چلی جائے، ضائع ہو جائے اس کو، تو بھی یہ حسد ہے اور یہ بہت بری صفت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو آگ جس طرح جلا جاتی ہے، کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرحہ میں فرماتے ہیں، حسد و بغض ذریعہ بن جاتا ہے نیکیوں کی بربادی کا. یعنی حسد ایسے کام کر بیٹھتا ہے، حسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو جو حسد کر رہا ہے، تو حسد ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے نیکیاں ضبط ہو جائیں. حسد و بغض والے کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی، جس سے حسد کیا گیا اس کو دے دی جائیں گی، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. امام التصوف امام حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آرزوؤں کو کم کر کے اپنے دل سے حسد کو دور کرو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ جس کو مشہور ہونے کی تڑپ ہوتی ہے نا، تو اس کے ذریعے اس حسد شہرت طلبی، شہرت مانگنے، شہرت اور مشہوری چاہنے سے پیدا ہوتا ہے. اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور یعنی نفرت کرنے والا اور گوشہ نشینی کا دل دادہ رہا. جلسوں انجمنوں کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہ پر تھا. بتاؤ رضویہ جلد 29 پیج نمبر 558. اعلیٰ حضرت اپنا وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگوں کی ترغیب اس میں ہے کہ میں نے کبھی حسد نہیں کی، کسی سے حسد نہیں کیا. کہ یہ حسد کرنے والا ظاہر ہے بیوقوفوں کا سردار ہوتا ہے، کہ کسی کو خوبی ملی ہے، نعمت ملی، کوئی ذہین ہے. اب یہ ذہین اس کو بنایا کس نے؟ اللہ پاک نے بنایا. کوئی مالدار ہے، اب مالدار سے حسد کر رہا کہ اس کا مال چلا جائے، یہ مطلب اپنے چاہنے سے تھوڑی مال چلا جائے گا، اپنی نیکیاں بھلے چلی جائیں لیکن اس کا مال نہیں جاتا. تو یہ مال کس نے دیا؟ مولا نے. تو یہ جلنا اس سے یعنی بالکل فضول ہے. کسی ناطخواں کی آواز اچھی ہے، کسی کی کم اچھی ہے تو وہ جلے، اس کی آواز بیٹھ جائے، گلا خراب ہو جائے، اور مطلب اب یہ کہ یہ بیوقوفی ہے نا اس طرح کی خواہشیں کرنا کہ اس کی یہ جو نعمت ہے یہ چلی جائے. کہ اس کی نعمت تو جانے سے رہی، ہمارے چاہنے سے ہماری نیکیاں البتہ چلی جائے، اس کا مطلب آپ نے ابھی سنا. اس لیے مطلب حسد کرنا بیوقوفی بھی ہے، عقل سے بالکل ہٹ کر ہے، تو حسد کرنی نہیں چاہیے. جس کو بھی جو نعمت ملی ہے اللہ اس کو برکت دے اور ہمیں بھی عطا کرے. تو یہ اگر خواہش ہے نا کہ اس کی نہ جائے بلکہ اس طرح کی مجھے بھی ملے، اس کو غبطہ کہتے ہیں. غبطہ یعنی رشک، یہ جائز ہے، اس میں رج نہیں ہے. کاش میں بھی اسی کی طرح ذہین ہوتا، یا جس طرح یہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو کاش میری بھی آواز ایسی ہوتی. کہ میں بھی اسی طرح بیان کرتا، اس میں عرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہاں اس کے ضائع ہونے کی زوال کی خواہش پائی نہیں گئی، اس لیے یہ سب نہیں رشک ہے اور یہ جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس کا دوسرا حصہ کوئی نظر کے تعلق سے بھی تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو. اب اس کی بھی وہ تفصیل ہے شرح ہے. خیر، اس حدیث پاک میں نظر حق ہے، العین حق، نظر کا لگنا جو ہے نا، یہ بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے نظر وظر کوئی حدیث میں، بلکہ قرآن میں تذکرہ ہے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. آسان ترجمہ قرآن کنز عرفان، اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا. اب اس کی شرح میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو مصر میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا تاکہ بری نظر لگنے سے محفوظ رہو. یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا. اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا. بہرحال یہ کہ نظر کا لگنا جو ہے یہ بالکل حق ہے، نظر لگتی ہے، نظر بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی، یہ بھی حدیث شریف ہے. نظر کسی کو بری نظر لگ جائے تو بازو کا تو کہیں کہیں نہیں چھوڑتا، انہیں موت تک واقع ہو جاتی ہے، قبر میں پہنچا دیتی ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہ نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری تو ہوتی ہے، اچھی بھی نظر ہوتی ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ مینا شریف میں غالباً مسجد خائف میں نمازیوں کے اندر آ جا رہے تھے صفوں میں، کسی نے کچھ عرض کیا ہو تو فرمایا کہ میں یہ عاجزی فرمائی تو بہت بڑے ولی اللہ ہوئے سلسلہ عالیہ سہروردی کے پیشوا ہیں، فرمایا کہ میں بس چاہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے مجھ پر نظر پڑ جائے. تو نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. ہم نے بچپن میں اپنے بچپن میں یہ سنا تھا کہ مطلب اس کو بچے کے مولانا کے پاس لے جاؤ، فلاں کے پاس لے جاؤ اور نظر ڈلوا لو. اب پتہ نہیں یہ کہتے نہیں کہتے، پہلے اس طرح کہتے تھے، کیا ہو سکتا ہے اب بھی بعض گھرانوں میں کہتے ہوئے اس کو ذرا نظر ڈلوا لو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں، دوسرے نے کہا مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا، اس طرح بک بک نہ کرتا، اچھے کی نظر ہی تجھ پر نہیں پڑی ہے تو شیطان کی نظر پڑی ہے تو ایسی بات نہیں کرتا ہے کہ بڑے بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں. مجھے بہت پہلے کسی سے واسطہ پڑا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا، اسی طرح کی بات کی تھی میں نے بڑے بڑوں کی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، دم اٹھا کر دیکھی ہو تو بکواس کر رہا تھا. مجھے پوچھا تمہارا پیر کون ہے, تو میں نے نام بتایا حضرت سید قطب مدینہ. اس نے پھر میں بھی غصے میں آ گیا. اس وقت میں نے وہ چار سالوں بیٹھ گیا, میں صحیح سے بیٹھا تھا, نام سن کر گیا تھا اس کا. میں بیٹھ گیا, میں نے کہا میں بھی کسی کا مرید ہوں, کر کے میں نے جو سے وہ بات چیت کی نا تو بات ہی بدل دی اس نے. الحمدللہ. تو ایسی بکواس کرنا کہ انہوں نے سب کو دیکھ لیا, دو مٹھا کر ویسے گندی بات کی میں بول بھی نہیں سکتا آپ لوگوں کے سامنے. تو ایسے بزرگ تھوڑی ہوتے, یہ مطلب کوئی شیطان تھا جس کا نام سن کے مجھے گھر پہنچ گیا تھا. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو ایسے ایسے بھی یعنی کہ جھوٹے صوفی اور جھوٹے پیر بھی پائے جاتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اس لیے بس اعلی حضرت کا دامن پکڑا ہے کہ اعلی حضرت کو جو مانتا ہے اس کو مانتے ہیں. بس یہ تھوڑا کوئی تو اپنا کرائٹیریا تو بنانا پڑے گا نا. ہر ایک کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر کوئی ٹھوکنے لگنے کا امکان رہے گا. جو صحابہ اہل بیت کو مانتے ہوئے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اہل بیت کو ماننے کا ہمیں درس دیا قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے فتوے, اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتا ہی رہتا. تو میں نے تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا. بس اب ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ, یک در گیر و محکم گیر. اب انشاءاللہ اعلی حضرت کا دامن پکڑ کر اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے, محبوب کے کرم سے, غوث پاک کی نظر سے, امام حسین کی شفقت سے, نانا حسین کے پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت کو لے جائیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب نے سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد النبی کیا اوشنتے
دعائے مصطفیٰ, اے اللہ ان دونوں مردوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 383, حدیث نمبر 3701. جب تو یہ دعا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. یہ یوں مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی مراد, نبی کا منشا, نبی کی خواہش. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا, یعنی اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 77, حدیث نمبر 105. تو اس کی شرح ہے اس دعا کریم کے باعث عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو جو عزتیں اسلام کو ملی, جو جو بلائیں اسلام و مسلمین سے دفاع ہوئی, مخالف موافق اپنے پرائے سب پر روشن و مبین. ولہذا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ما زلنا عزتن منذ اسلم عمر, ہم ہمیشہ معزز رہے جب سے عمر اسلام لائے. حوالہ بخاری جلد 2 پیج نمبر 577, حدیث نمبر 3863, فتح و رضویہ شریف جلد 29 پیج نمبر 372. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مانگا اسلام کی سربلندی کے لیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رب کریم سے وہ ہے فاروق اعظم خود پڑھایا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ جی وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد ملا ہے جن کو انسانوں میں سب سے اونچا مقام وہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ہجرت مدینہ کے وقت کفار کو مخاطب کر کے جنہوں نے کہا میں آج مکے سے جا رہا ہوں کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھائیں. ایسے دلیر ہیں ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوف سے جن کے بات کرتے گھبراتے تھے لوگ اسلام قبول کر کے عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوئے ایسے اخلاق والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. دیکھ کر جن کو شیطان بھی بدل لیتا تھا اپنا راستہ ایسے روب والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ پاک نے جنہیں عطا فرمایا فاروق کا لقب ایسے حق پر چلنے والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سر پر سجا کے جن کے اسلام کے دوسرے خلیفہ ہونے کا تاج ایسے لاجوان کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جن کے دور کو اسلام کا سنہرا دور کہا جاتا ہے وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. 22 لاکھ مربع میل تک جن کے زمانے میں اسلام کی حکومت پھیلی ایسے جاباز حاکم ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سنے ہجری کا آغاز جن کے دور میں کیا گیا ایسے عاقل ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. دفاع اسلام کے لیے جنہوں نے پولیس اور فوجی ادارہ قائم کیا ایسے نظام والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدالتیں اور قاضی جن کے دور حکومت میں مقرر کیے گئے ایسے عدل پسند ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. بیت المال کا نظام بھی جن کے دور میں پروان چڑھا ایسی فکر کرنے والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیض پا کر دنیا سے ظلمت کا اندھیرا مٹا کر نور کا اجالا پھیلا دیا ایسے لاجواب ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ ثانی اور امیر المؤمنین کہتے ہیں جنہیں وہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فیضان فاروق اعظم
جاری رہے گا.
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ مرد گھر کے کاموں میں بچوں کی امی کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے؟
سنت یہ تو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گھر کے کام کاج فرماتے تھے. ساتھ بھی دینا چاہیے اس سے اس کی دل جوئی ہوگی یہ بھی کار استعمال ہے. یہ تھوڑے کہ بیوی کی دل جوئی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے. اس کا ہاتھ بٹائیں گے اس کو اٹھا کے پانی پلا دیں گے نہ کہ ہر وقت اسی کو آرڈر کر دیں گے پانی پلائے کبھی آپ بھی پلا دیں. اور ایسی فری شپ ہو کے مطلب برا بھی نہ لگے اگر کبھی یہ کہہ بھی دیں کہ ذرا مطلب پانی اٹھا کے دے دیں نا میرے گلاس بھر کے تو کیا حرج ہے اس میں. اسی طرح مطلب دسترخوان بچھانا کھانا چننا رکھنا پکانا دھونا جو بھی کام ہے تو وہی بیچاری اکیلی کرے نوکرانی یا ماسی تو نہیں ہے نا مل جل کے ہی کرنا چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے اور انشاءاللہ اس طرح گھر آپ کا اچھا چلے گا. لیکن ایک عوام میں البتہ عوام العوام کل انعام چار ایسے موقعوں کے لیے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے چار پاؤں والے جانوروں کی طرح ہوتی ہے. یہ محاورہ عربی کا کہ یہ ایسی باتیں جو بعض سنت سے ثابت ہوتی ہیں اور اچھی حسن معاشرت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اس پر مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اگر آپ گھر میں کسی کو باہر کہیں گے نا میں یوں کرتا ہوں گھر میں تو یہ کچھ اور آپ کو لقب دیں گے مذاق اڑائیں گے تو چپ چاپ کرتے رہیں. اور اگر کوئی نہ بھی کرے تو جو گھر کی یعنی بیوی ہے وہ مطلب برا بھی نہ منائے شور نہ کرے تو عرف رواج معمول یہی ہے کہ عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں. تو اگر کوئی نہ کرے تو انہیں میرے بیان کا حوالہ دے کر آپ اس کو ٹارچر کریں اور لڑیں آپس میں ایسا بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو گھر کا کام آپ کو کرنا ہے یہ کما کے جو لاتے ہیں اور بھی تو بہت سارے باہر کے کام مرد کر رہا ہوتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی یوں مل جل کر. تو اگر پھر بالفرض اگر گھر میں کام کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے دل جوئی کی نیت سے ثواب کے حقدار ہوں گے نہ کریں. اور تو اگر ضرورت کے وقت بھی نہیں کرتے پھر مروت کے خلاف ہوگا یہ اچھی بات نہیں. وہ بیمار ہے بیچاری درد سر نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے بخار میں تپ رہی ہے اور آپ بولو کپڑے بھی دھو لے ہو تو برتن بھی مانج لے تو یہ ظاہر ہے کہ عقلا اخلاقا معاشرتا جس طرح بھی آپ کسی بھی اینگل سے لیں تو یہ مناسب نہیں ہے.
ایسے موقع پر کوپریٹ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زاہد بھائی کا سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم نے بائی ون گیٹ ون فری, یعنی ایک چیز خریدو اس کے ساتھ ایک چیز فری, اس طرح کی آفر میں خریدی, تو کیا اس کو الگ الگ سیل کر سکتے ہیں؟
وہ آپ کی ہے نا, تو جو خریدی وہ تو اب آپ کی ہو گئی. اگر تو کوئی جھوٹ نہیں بولتے, دھوکا نہیں دیتے, تو کیا جس میں, یہ تو عام طور پہ مطلب باہر تو میں نے دیکھا ہے, مطلب باہر, یہاں تو نہیں دیکھا اس طرح کا, باہر دیکھا ہے کہ جیسے کوئی بڑا پیکٹ ہے, چھوٹا سا پیکٹ اس میں لگا دیں گے تو خوبصورتی کے لیے چھوٹی بوتل لگا دیں گے کہ یہ فری. اب وہ فری کیا, مطلب یہ سب کاروباری ٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ سارا حصول کر لیتے ہیں, وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ فری ہے, فری لکھا ہوتا ہے مجانن.
انبیاء اکرام علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہوتی ہیں, اسی طرح صحابہ اکرام کی جو ازواج ہوتی ہیں, تو ان کے نام کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے, رضی اللہ عنہا یا رحمت اللہ علیہا, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
دونوں پڑھ سکتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین, وہ تو سب کی سب صحابیات ہیں, تو صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا پڑھنے کا تو بالکل معمول ہے, رحمت اللہ علیہا پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جمے گا نہیں, لوگ تعجب کریں گے. اس کے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا کیونکہ ایک دم عرف ہے اور حرج بھی نہیں ہے, بالکل 100% پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام ولیات ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ پڑھنا بولنا بالکل 100% جائز ہے. البتہ اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو تو یہ سوچنے کے ارے صحابی تھے یا کوئی ولی تھے, تو اتنی معلومات نہیں ہوتی نا, تو اس لیے وہ ہمارے یہاں المدینۃ العلمیہ میں تو یہ ترکیب ہے کہ صحابی صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا لکھتے ہیں. میں بھی اپنے رسالوں میں اسی کا اہتمام ہے, اور باقی تابعین ہیں بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ صرف پہچان کے لیے, ورنہ شرن بالکل درست ہے رضی اللہ عنہ بزرگوں کے ساتھ بولنا. میرے غوث پاک کے ساتھ تو خاص کر ہمارے عام طور پہ معمول ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ, بالکل 100% کریکٹ درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر جنتی کے لیے یہ تو ارشاد ہے نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو قرآن کریم میں کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی.
صحابہ اور جو صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اسی طرح نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا, اور جنت میں ان کی جنت کی جزا کے ساتھ یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی.
تو یوں مطلب یہ کہ حرج بالکل بھی نہیں جائز ہے, تاہم ہم نے جو پہچان کے لیے رکھا ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہنے کہ بھئی یہ صحابی ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
محرم الحرام میں جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں, تو اس میں اگر قضا روزے کی بھی نیت کر لی جائے تو آیا وہ روزے کی جو قضا ہے وہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
ہی تو نہیں چلے گا, ہی چلے گا, نہ قضا کی نیت کریں تو قضا ہو جائے گی, نفل روزہ نہیں ہوگا. بالکل قضا اگر کسی پر ہو تو قضا ہی کرنی چاہیے تاکہ جلدی جلدی ان سے خلاصی ملے. بلکہ البتہ یہ محرم شریف کے نفل روزے منسوس ہیں, حدیث میں فضیلت ہے, اس لیے اگر نفل روزے بھی رکھ لے تب بھی اچھا ہے کہ بعد میں آگے پیچھے قضا کر لے.
سنت قبلیہ, ایسے ایم ایس کے ذریعے ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ اگر سنت قبلیہ چھوٹ جائیں, پہلے والی فرضوں سے پہلے والی سنتیں چھوٹ جائیں, تو فرضوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اس میں یہ کہ جیسے کہ فجر کی سنت قبلیہ یا
عصر کی سنت قبلیہ چھوٹ گئی تو اب تو فرضوں کے بعد تو نہیں پڑھی جا سکتی اور ان کا وقت جا چکا, فجر والا بھی وقت تو جا چکا. البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد نصف نار شرعی تک, جس کو ہم عام طور پر زوال بولتے ہیں, تو اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے. اب واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ وہ پڑھ لے, لیکن وقت اس کا جا چکا ہے. باقی رہی ظہر کی سنتیں, تو ظہر کی سنتیں تو اس طرح پڑھی جائیں گی کہ فرض ظہر کے چار جیسے پڑھ لیے پہلے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب سنتیں نہیں پڑھیں گے, جماعت میں شریک ہو گئے. اب یہ کہ فرضوں کے بعد, چار فرضوں کے بعد پہلے دو سنت پڑھ لیں, اس کے بعد چار یہ سنتیں جو چھوٹی ہیں یہ پڑھ لیں, پھر بعد میں وہ نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ لیں. یعنی یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اور عشاء کی سنت غیر موقعہ, یہ اس کا تو وقت فرضوں سے پہلے ہے, فرض پڑھ لیے گئے اب اس کا وقت جاتا رہا. البتہ پڑھنا چاہے تو حرج نہیں ہے. عشاء کے فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں یہ نہیں پڑھی تو اب ان کا وقت بھی جا چکا, پڑھنا چاہے تو اچھا ہے, ثواب ملے گا کہ چار رکعت فرضوں کے بعد پہلے دو سنت الموقعہ پڑھ لیں. یہ فرضوں سنتوں کے درمیان تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے, اس لیے وہ دو سنتیں پڑھ لیں, اب یہ چار پڑھ لیں, پھر وتر, پھر نفل, اس طرح جو بھی ترتیب ہے اس کو چلے.
آپ نے بہت سی چپلیں اور جوتے دیکھے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو یہ چپل دیکھ کر شاید کچھ یاد آ جائے, وہ امی کی اڑتی ہوئی چپل. چپل کے فوائد تو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. کئی ایشیائی ممالک میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گھر, بازار یا تقریبات میں جمع ہونے کی صورت میں چپل پہ چپل نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر چپل پہ چپل آ گئی تو اختلافات بڑھ سکتے ہیں, جھگڑا ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چپل پہ چپل آ گئی تو سفر درپیش ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چپل الٹی رکھی ہو تو اس کو فوراً سیدھی کر دیں, اگر نہیں کریں گے تو بھی جھگڑا ہو جائے گا. پلیز شیخ بتانا, چپل پہ چپل کا آنا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
اللہ اللہ, تو یہ جو مطلب یہ پنجرے دکھائے چپل رکھنے کے, یہ تو ایک دوسرے پر ہی رکھے ہوئے چپل, دکانوں میں بھی رکھے ہوتے چپل جوتے سب کہنا اوپر, ایک دوسرے کے اوپر ہی ہیں. اب تھوڑا تھوڑا مطلب ڈسٹینس ہے آپس میں. خیر, تو اگر چپل کے بے آئیں نہیں اوپر, جیسے فوٹو میں دکھایا گیا ڈھیر چپل کا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب عوام کی باتیں ہیں, ہر جگہ کی الگ الگ, ہر قوم کی الگ الگ. یہ بس وہ کوئی ایک کات چھوڑ دیتا ہے افواہ تو پھر وہ دوسرے اس پہ لگ پڑتے ہیں. چپل الٹا ہوا, الٹا پڑا تھا تو جھگڑا ہو گیا. ویسے جو رات دن جھگڑے ہوتے ہیں اس کا کیا, چپل الٹا ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے یہ جھگڑا, ایسا کچھ نہیں ہے. چپل الٹا ہو تو سیدھا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ نہ کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
چپلوں کے تعلق سے جیسا بھی بات ہوئی, تو کیا اس میں چپل اتارنے کے تعلق سے بھی کچھ آداب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ گھروں میں آتے ہیں یا مسجد میں بھی آتے ہیں تو بھی چپل اتارے کے طریقے کار بھی ایسا ہو کہ کسی کے چپل پہ چپل نہ اتارے جائیں, چپل پہ چپل نہ پھینکے جائیں. کیونکہ اس سے تھوڑی بہت وہ تو ہوتا ہے کہ کسی کے چپل کے تلوے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو اور وہ بے درکاری میں یا بے توجہی میں کوئی چپل اتار دے کسی کے اوپر رہ جائے اور خدا نہ خاصا پھر اس کے اوپر کے حصے پر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے, تو چپل اتارنے کے تعلق سے کوئی ایسے اخلاقی طور پر آداب بیان ہو سکتے ہیں؟
ہاں یہ تو ہے کہ مطلب یعنی وہ جھگڑے وغیرہ اس سے یا نقصان ہونا وہ نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ کسی کے چپل پر ہم اپنے چپل مستعمل استعمال شدہ رکھ دیں گے, خصوصاً بارش کے دنوں میں کیچڑے ہیں چاروں طرف اور وہ چپل کسی نے ابھی ابھی پالش والے بوٹ پہنے اس پہ لگا دی, تو بوٹ پالش کرنے والے کی بہرحال روزی کھلے گی، لیکن اس کا تو دل تو جلے گا، اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا. تو اس لیے چپل کے اوپر چپل، کسی کے چپل کے اوپر چپل ان مانو کر نہ رکھے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ مسجدوں میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جگہ تو ذرا لمیٹڈ ہوتی ہے اور لوگ دڑا دڑ آ جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ کریں کیا، وہ ایک دوسرے کے چپل اوپر رکھ دیتے ہیں، کہاں رکھیں جا کر. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر اتنے مزاج ہمارا ایسا ہے کہ کسی کے چپل کا تلوہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اپنے چپل کی اور ترکیب کر لیں، کوئی شاپر جیب میں رکھ لیں، شاپر میں ڈال کر رکھ لیں، تو اگر کسی نے چپل رکھے تو وہ شاپر پر آئے گا، ہمارا چپل جو ہے وہ داغدار نہیں ہوگا. یہ اپنی بس سیلف سروس ہی ہونی چاہیے، جان بوجھ کر کسی کے چپل پر چپل رکھنا یہ بھی نہیں ٹھیک. اور جب پتا ہے کہ ہمارے چپل کیچڑ سے آلود ہے اور اس کے چپل پر جوتے پر رکھیں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کا دل دکھے گا، تب تو بالکل ہی نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو ہے نا گناہ کی صورت معلوم ہو رہی ہے، اسی کے چپل پر بظاہر تو کہ اس کا دل تو دکھے گا، اس کی چیز کو نقصان پہنچے گا. تو جیسا موقع، بعض وہ چپلیں خشک ہوتی ہیں، چپل کی کوالٹی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے، وہ بڑے نقصان اس نے پہلے سے بھگتے ہوئے ہوتے ہیں.
بوکس ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، چپل کے بوکس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اب وہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے،
اس میں بھی ایک کے اوپر دوسرے رکھے ہی جاتے ہیں، کیا کرے آدمی. اس لیے بہتر طریقہ وہ یہ شاپر والا، اب شاپر بھی ذرا جیب میں لیے لیا آدمی پھر نہیں سکتا نا. اچھا الٹے چپل رکھنے کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں 101 مدنی پھول پیج نمبر 9، اب تو اگر سارے مدنی پھول ایک جگہ کر لیے، دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا الٹا پڑا رہا تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے، شیطان کا تخت ہے. اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس رات بھر اگر الٹا پڑا رہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے مسئلہ، شیطان اس پہ آ کے بیٹھتا ہے، یہ اس کا تخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو شیطان کتنا برا ہے، اس کو تخت کہاں ملا، ہمارے جوتے الٹے جوتے برسیدے میں بھی نہیں. تو شیطان، شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے، شیطان کی باتوں میں آنے سے بھی بچنا چاہیے، شیطان سے دور رہنا ہے. جو شیطان سے دور ہے وہ نماز پڑھے گا، جو شیطان سے قریب ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا. اور سارے گناہ پر قیاس کر لیں گے، جو شیطان سے قریب ہوگا وہی تو گناہ کرے گا، جو شیطان سے دور اور نفور ہوگا وہ گناہ سے بچے گا. رام الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے پناہ دے شیطان مردود سے. اس کو مطلب ہم کو پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے، پناہ مانگی ہے تو بس پناہ رکھنی بھی ہے کہ اس سے دور رہے، شیطان سے نیک بن جائے، سب نیک بن جائے، با اخلاق با کردار بن جائے تو ہمارا معاشرہ تو مدینے تک اڑ جائے، اتنا بھلا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں؟
اولاد کے حق میں ماں باپ ظالم ہو سکتے ہیں، ہر ایک ہو یہ تو ظاہر کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہو تو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اور ماں ہے کہ لفٹ ہی نہیں کراتی، باپ ہے کہ کھانا دیتا ہی نہیں ہے، موجود ہے سب کچھ ہے، تب تو مطلب ظاہر کہ ظلم ہے نا، کہ وہ بچہ ہے آپ کے پلے بندھا ہوا، یہ بےچارا اور کہاں جائے گا، بھوک سے تڑپ رہا آپ ہے کہ کھلائی نہیں رہے اس کو، آپ کے اوپر تو واجب ہے نا کہ اس کو آپ کھلائیں پلائیں، یہاں یہ ظلم ہے. اسی طرح بعض ماں باپ ہوتے ہیں بے تحاشا بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، بری طرح اس کو مطلب پیٹ ڈالتے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. پر کئی ظلم ایسے ہوتے ہیں جس کو لوگ ایزی لیتے ہیں لیکن وہ ایزی نہیں ہوتے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ وہ ایزی ہے یا ہیوی ہے, کتنے ہیوی ہے یہ بات نہیں پتا چلے گا. تو ماں باپ کا مت یہ نہیں کہ اولاد پر ایسا حق نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو جس طرح چاہے اس کو ڈیل کرے, سب کے لیے شریعت کی لگام ہے, اس کے مطابق ہی اس کو چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر کوئی وصیت کرے میرے مرنے کے بعد مجھے میرے ہی وطن میں دفن کر دیا جائے, اس کی کیا اہمیت مجھے دی جائے گی؟
وطن میں دفن کرنے کی کوئی وصیت کر دے تو اب اس میں یہ کہ وطن ظاہر اس کا مطلب یہ پردیش میں, اور سنت یہی ہے کہ اس کی جلدی تدفین ہو, اور سفر پر اس کو لے جانا وہاں شریعت میں سوار کرنا وغیرہ اس کو مکرو لکھا ہے, میت کے لیے تکلیف دے نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے, اس لیے یہ تدفین وہیں کر دی جائے جہاں انتقال ہوا. آج کل تو خیر یہ اس پر بالکل یعنی کہ ایک عرف ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہے لاشیں آٹھ آٹھ دن تک, اور لانے کی کیفیت شاید سب کو پتا نہیں ہوتی کہ کس طرح آتی ہے, ورنہ شاید ہمت نہ ہو. کاٹ کر پیٹ سے یہ سارے دل گردے کلیجیاں اور اس طرح کی چیزیں ہڈیاں نکال لیے جاتے ہیں جو میری معلومات ہے, کیونکہ یہ پھر سڑتے ہیں اور پھر اس میں دوائیں ڈالتے ہیں, پھر یہ سی سلا کر آپ کو تو یہ لاش فریش لگتی ہے, بےچارے کو جو اس کو کلیجا کانپتا ہے.
آپ کو نہیں لگتا کہ شاید لوگوں کو اس بات کی فیلنگ احساس یا علم کی کمی ہے کہ میت کو ان تمام تر چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے؟
بال توڑنے کی منع ہے, بال توڑنا باہر سے لے کر بال بھی توڑنا منع, یہ تو بالکل چیر پھاڑ کر لاتے ہیں میت کو, اور جس طرح یہ ہم کٹے ہوئے بکرے کو نہیں گھسیٹ کے لاتے ہیں اس طرح یہ یہاں کیا یہاں کیا وہاں ہر جگہ, یہاں بھی یہی حالت ہے, اپنے کراچی شہر میں بھی یہ حالت ہے. اس پر جو مسلط طبقہ ہوتا ہے نا یہ
جی
پوسٹ مارٹم پر, یہ کوئی شرفا یا آپ سمجھو سلجھے ہوئے اور علماء نہیں ہوتے, نام لینے بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ ایک طبقہ ہے مخصوص, یہ وہ ہوتا ہے جو بالکل یعنی اس طرح گھسیٹ کے ٹانگ سے وہ لاش کو لا کے رکھتا ہے. یہ ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں تو سر پہ رومال یا ٹوپی رکھتے ہیں, بہت مطلب بری حالت ہو رہی ہوتی ہے لاشوں کی, عبرت نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ پاک رحم فرمائے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے نقل کی ہے کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہڈی توڑنے سے. یہ کھوپڑی پہ یوں کلاڑی مار کے دو پیس کر دیتے ہیں جب ان کو کوئی پوسٹ مارٹم یا جو حساب کتاب کرنے ہوتے ہیں, یا سیکھنے والے جو ہوتے ہیں ڈائسیکشن جو ہوتا ہے ان کا, اس میں بھی اس طرح یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس یہ ہے مطلب بس اللہ پاک امن نصیب فرمائے, عافیت کے ساتھ بقی مل جائے.
کوشش کی ہم نے جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی آپ سے چند ایک دفعہ اکثر سوال کیے, کیونکہ باہر تو یہ اتنا بڑا رجحان ہے اور باہر بھی مطلب کہ وہ چندہ کیا جاتا ہے میت کو بھیجنے کے لیے, تدفین کے لیے بھی چندہ کیا جاتا ہے, کیونکہ ایک تعداد ہے کہ جن کو مرنے کے بعد ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے, بالغ زندگی باہر گزار دیتے ہیں, وہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ جن کو کہ ان کے پیسوں سے ان کی تدفین ہو سکے, لوگ وہاں پر وہ انجمنیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی وہ بھی چندہ کرتے ہیں ان کی تدفین کے لیے, یا پھر یہ کہ بائے یہاں بھیجنے کے لیے. تو آپ کے اس طرح کی چیزیں سے میں بھی جو کہ گیا ہوں تو اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں, تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ یہیں تدفین کر دو یار, مت بھیجو, آپ یہ کیوں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں اور یہ بیچاری میت کو اتنی تکلیفوں میں مبتلا کرتے. تو ایسا لگا ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ ذہن بننا شروع ہوا ہے, ورنہ تو بہت زیادہ رجحان ہے. یہاں بھی حضور انتظار میت کے انتظار میں اب کولڈ اسٹوریج کا استعمال جو ہے نا میت کے لیے جنرلی ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ کہ ایک آدھ ڈیڑھ دن میں بچہ آ جائے گا امریکہ سے یا یو کے سے فلاں ملک سے فلاں ملک سے, تو فلاں رشتہ دار آ جائے گا, تو ایک ڈیڑھ دن کے لیے اگر جیسے سرنا ہو تو کولڈ اسٹوریج کا یہاں پر اب استعمال بڑھ چکا ہے.
اٹھا کے جیسے وہ آئے گا جنت میں رکھ دے گا,
اللہ
اللہ انتظار کر رہے ہیں, میت کو بےچارے کو تکلیف دے رہے, کولڈ اسٹوریج سے بھی کلیجا کانپتا ہے. سردی یہ عام سردی برداشت نہیں ہوتی تو اگر کسی نے دبیٹ دیا اندر
اس کی بھی ضد ہوتی ہے نا حضور. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی سامنے سے کیونکہ بچہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اگر کمانے والا ہو یا خاص ہو اس کی تھوڑی پوزیشن ہو تو میں آ رہا ہوں آپ بدلے رکھ دو تو اس کو کون منع کرے گا کہ نہیں نہیں بلکہ اس کو تو کہیں گے نہیں نہیں آپ آئیے آپ ہوگے تبھی تو ہوگا ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
جنت میں جائے گا کیسے؟
تو یہ جو
کرنے والے جنت میں بھیج دیں گے.
یہ جو خاندانوں میں اور اس طرح کے یہ جو بچے جو ہیں اسپیشلی یہ ہوتا ہے اگر بچے کا انتقال ہو گیا یا جوان بیٹے کا کسی کا باپ اگر باہر کام کے لیے یا کسی کے لیے ہے اس کا انتظار کرو تو یہ جو انتظار کے نام پر بھی جو اتنا مطلب کہ رکھ دیتے ہیں ایک تو غیر شرعی تاخیر جہاں ہو رہی ہو اور پھر کولڈ اسٹوریج تو دونوں صورتوں کے اندر کتنی بڑی تکلیف ہے میت کے لیے اس باڈی کے لیے.
میرے محلے میں جب میرا لڑک بنتا جوانی تھی جو سیاد پڑھ رہے تو ایک آدمی تھا بڑا خوش مزاج ہسمو اس کے بیٹے کو بھیجا دنیا کے کسی بہت بڑے ملک میں جہاں کمانے کے لیے بےچارا گیا وہ اور بدقسمتی سے ڈاکوؤں نے اس کو گولی مار دی. وہ نوجوان لڑکا تھا مجھ سے چھوٹا تھا وہ لڑکا اچھی طرح جانتا ہوں تو بےچارا اب جوان بیٹا تو باپ تو ہو گیا پاگل اور آٹھ دن یا پتہ نہیں کتنے دن تک انتظار ہوا وہ میت اس ملک سے آئی پھر جا کر تدفین. آٹھ دن تک جو ان کے گھروں میں جو سوگوار ماحول ہوتا ہوگا جو ہم رونا دھونا ڈیلی رات دن مچا رہتا ہوگا یہ کتنی حکمت عملی کہ جلدی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد بھی آدمی تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے لاش اگر پڑی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ مطلب کتنا ٹینشن ہوتا ہوگا. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جیسے یعنی یہ تو میں اپنے مضامین جو عرض کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پر لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس کو جلدی دفن کر دیا جائے کہ اگر نیک ہے تو وہ اپنے اس کو مطلب یعنی کہ اپنے اجر کو پہنچ جائے مضمون کہ اس کو مطلب جو بھی نعمتیں ملنی ہیں اس کو یہ مل جائے اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھے سے اس کو اتار دو ٹال دو اپنے تیفر کردار کو پہنچے. اچھا ہمارے لیے ہم طے نہیں ہو سکتا ہم سے کہ یہ برا یا اچھا کہ بھلے بظاہر بے نمازی ہے جو بھی ہے مگر اب اللہ پاک کو کیا ادا اس کی پسند آئی تھی ہم کو نہیں پتا یا کوئی بظاہر نیک ہے اور کس بات پر رب اس سے ناراض ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم تو سب کے لیے اس نے زن ہی رکھیں گے ایک مطلب جو حدیث میں مضمون ہے وہی ہے کہ تو اس لیے پہنچا دو اچھا ہو تو بھی اس کو جلدی پہنچاؤ برا ہو تو بھی پہنچا جو بھی اس کو پہنچا دو اب اچھا ہے برا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جیسا بھی ہے ہم مطلب اس کو پہنچا دیں یہ ہمیں یہ ہے سنت ہے یہ. لیکن گیدرنگ جمع کرنے کے لیے بھی مطلب رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اطلاع ملے پتہ چلے لوگ آئے. میں تو کبھی کا وصیت کر چکا ہوں کہ میرے سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں اور میرے لیے گیدرنگ کا انتظام نہ کیا جائے بس جو ہیں جو وقت ہو گیا جو سنت کے مطابق سارے معاملات ہو جائیں تو بس مجھے اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیں. یہ کیا مطلب کہ آپ دو دن تک کولڈ اسٹوریج میں دبیڑ دیں کہ دعوت اسلامی کا ایک روپ پڑے گا بھائی اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں الحمدللہ جیتے جی دعوت اسلامی کا روپ پڑا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں تو ہم الحمدللہ جیتے جی ہم دیکھ ہی رہے ہیں تو ہم مرنے کا کیا انتظار کرنا تھا کہ صاحب مرنے کے بعد گیدرنگ ہوگی جیتے جی گیدرنگ اللہ کی رحمت اس کا کرم کروڑا احسان ہے تب مرنے کے بعد اپنے کو تجربہ نہیں کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے. یہ وصیت جس کو نہیں پتا تھا تو آج پھر میں نے اس کی تجدید کر دی ہوں سمجھ لو ایک مستحب بھی میرے معاملے میں نہیں چھوڑنا ہے آپ کو کرنا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گیدرنگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں میرے لیے دعا کرنے والے کروڑوں کوئی بھی دعا نہیں کرے گا دعائے مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت کو یہ تھوڑی چھوڑیں گے اپنے غلاموں کو یہ تھوڑی چھوڑیں گے. امتی امتی لب پہ جاری رہا یادگاری امت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وہ شعر ہیں جنہیں تا حشر
امتی کہہ کر پکارو گے
ہمیں بھی یاد رکھ لینا ان کا, ہمیں
پڑھے نا یاد رکھ لینا صدقہ اپنی رحمت کا, ایسا ہی کچھ ہے.
جی جی.
جنہیں میں قدم تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے, جنہیں میں قدم تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے,
ہمیں بھی یاد کر لو
انہیں صدقہ اپنی رحمت کا,
میں نے اس پر غور کیا تو اس میں تو یعنی کہ بڑی اچھی تمنا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو میرا, میں ایمان پر ثابت قدم رہوں, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی امت جو ہے نا اس کے یعنی کہ دو یعنی دو صورتیں نا, ایک تو امت دعوت وہ تو ہر غیر مسلم بھی اس میں شامل ہے, اور امت اجابت اس میں ہم لوگ شامل ہیں مسلمان الحمدللہ, ہم امت اجابت میں سے کہ ہم نے دعوت قبول کی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امت اجابت کو ظاہر ہے کہ یاد کریں گے اپنے امتیوں کو اپنے غلاموں کو جو مسلمان ہیں, اور ان پر ہی کرم ہوگا ان پر ہی رحمت ہوگی. تو یا رسول اللہ ہمیں امتی میرا امتی اس حال میں کہ میں آپ کا ہوں آپ پر ایمان لا چکا اس میں یاد رکھنا, تاحشر امتی جن کو کہہ کر پکارو گے, تاحشر جا رہے تو ہم تاحشر زندہ تو نہیں رہیں گے, عنقریب فوت ہو جائیں گے, تو ہم مرنے کے بعد بھی امتی رہیں آپ کے غلام رہیں. یہاں یہ کہ اشارہ کہ کرم ایسا کر رہا کہ ایمان بھی ساتھ ہی چلے ہمارے, خاتمہ ہمارا برا نہ ہو ایمان.
یہ اپنے اپنے جو بھی تدفین کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا, اگر دو چار ان خاندان والوں کے لیے اگر آپ بیان کر دیں کہ اے خاندان والوں, اے رشتہ داروں, فیملی ممبر, مہربانی کریں انتظار کے نام پر یہ نہ کریں, اسے میت کو تکلیف پہنچتی ہے, کہ بعض اوقات خاندان کے خود اپنے بڑے بوڑھے یا ایسے با اثر لوگ ہوتے جو یہیں ہوتے ہیں اور وہ چلنے نہیں دیتے, اگر کوئی شریعت کی دین کی بات کر بھی لے ایسا تو بعض اوقات عموماً یہ چلنے نہیں دیتے, اور پھر ایسا ماحول میں جہاں پر میت گھر میں رکھی ہو نا بحث مباحثہ نہیں ہو پاتا اور وہاں لڑائی جھگڑے کا امکان ہو, پتہ نہیں کیا کرو یار تم ابھی چپ بیٹھو نا یار ابھی میت ہو گئی ہے چھوڑا گھر کے بڑے نا یار جیسا کر رہے کرنے دو, یہ میں وہ آپ کو آپ بھی جانتے کہ ایسے موقع پر گھر خاندان میں کیا کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں, کیا میت تو کیا تدفین, سارے ایسا لگتا ہے کہ سب کو آج ہی سارا کچھ آ گیا ہے, آج سے پہلے تو پھر پتہ نہیں کیا تھا, ان کو کچھ دو چار جملے سے کہہ دیں کہ یار مہربانی کرو یار یہ تو جو چلا گیا اس پر رحم کرو.
جو دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو اس کو جلدی دفن کر دینا یہ سنت ہے, حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی ہے. اب اس کو مطلب دوسرے ملکوں سے لانا تو دوسرے ملکوں سے جب لاتے ہیں تو اس کا پیٹ چیرتے ہیں, اس میں دل گردے اور اوجڑی آنتیں سب نکال کر اس میں مسالے بھرتے ہیں, اور بڑے بڑے پمپ سے بس وہ ایسے راستے سے اس میں مسالے چڑھاتے ہیں کہ بس آپ سمجھ جائیں, وہ اتنی تکلیف جس کی انتہا نہیں. اور مطلب جس طرح کٹے ہوئے بکرے کو کھینچتے ہیں نا, بقرعید کے دنوں میں مناظر دیکھے جاتے ہیں تو وہ وہاں لاشوں کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کیا یہاں کیا ہر جگہ مطلب یہی حالت ہے. پھر اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھنا, اور یہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح زندہ انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں وہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی حدیث پاک کی ہڈی جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح مردہ انسان کی بھی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی اس کی خاطر کی ہم مطلب تو چار دن بعد آٹھ دن بعد وہ لاش مطلب اس طرح وہ آئے, وہ سلسلہ اگر آپ کو تو فریش لگے گی لیکن وہ فریش نہیں ہوتی, اور یہ اس بیچارے کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے جہاں انتقال ہوا وہیں کے مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہاں اس کو دفن کر دیں, آپ عیسیٰ علیہ ثواب کریں. یہ آ بھی گیا تو آپ نے کون سا گھر میں رکھنا ہے سجا کر, آپ نے بھی جا کر دفن کرنا ہے, پھر جا کر قبر کے پاس کون سا آپ نے کیمپ گاڑنا ہے, کبھی یہاں پڑے رہو گے اس کی قبر کے پاس, جب آپ نے بھی تو اپنی نظر سے دور ہی کرنا ہے نا اس کو, تو وہیں بھی نظر سے بھلے دور رہا آپ دفن کر دیں. میرے والد صاحب جدہ شریف میں وفات ہوئی تھی, وہیں دفن ہے, میں نے قبر نہیں دیکھی. اس حال ثواب کرتا ہوں تو ثواب کے لیے قبر پر جائیں تو ہی ثواب پہنچے, یہ شرط تو نہیں ہے. اس حال ثواب تو ہو سکتا ہے, مہربانی کر کے اپنے میت پر رحم کریں. بڑے بوڑھوں سے خاص کر میری درخواست ہے کہ یہ اس طرح کی بے جا ڈیمانڈ نہ کریں, مطالبے نہ کریں کہ اس کو لاؤ آخری دیدار کریں گے. اب زندگی میں تو دیدار کیا ہے, یا نوٹ کمانے کے لیے اس کو برسوں سے تو اپنے دیدار سے محروم کیا, اور اب آپ کو دیدار کرنا ہے. اب تو چہرہ بھی بےچارے کا بلا نہیں کیسا رہا ہوگا موت کے صدمے سے, وہ دیدار کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض وقت دیدار نہیں کیا جاتا, منع کر دیا جاتا ہے تو چہرہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رحم کھائیں اور جہاں جو ہے اس کو دفن کریں, کہ سنت یہی ہے کہ تاخیر نہ کی جائے. تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے, سنت میں عظمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نہ گیدرنگ کے لیے انتظار کریں, نہ رشتہ داروں کے لیے انتظار کریں کہ یہاں انتقال ہوا فلاں ملک سے, وہ اس کا بیٹا آ رہا ہے تو باپ آ رہا ہے تو بھائی آ رہا ہے, وہ کماتا زیادہ ہے, ویلیو ہے اس کی, کچھ بھی ہے. سنت سے کسی کی بڑھ کر ویلیو نہیں ہے. میرے آقا کی سنت سب پر فائق, سب پر حاوی ہے. سنت پر عمل کرنا ہے, اس کو بھی سمجھا دیا جائے. انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ, درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ.
پیارے بابا جان, میری امی نے نیت کی ہے کہ وہ 12 پودے لگائیں گی. یا اللہ ہمارے پاپا جان کو بخش دے, آمین. ہر سال یہ نبی جنتی جنتی, سب سہولیات بھی جنتی جنتی.
پیارے پاپا جان, دینی رسائل تقسیم کرنے کے کیا فائدہ؟
ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی شجر کاری کی دعوت قبول کر لی ہے. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. یہ معنی یہ کہ جیسے ہم نے پودا تو لگا دیا, اب بھول گئے تو کیا وہ پرندے کھا جائیں گے, بکری چڑھ جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو سنبھالنا ہے. درخت تبھی بنے گا نا, سنبھالیں گے اس کی کوئی باؤنڈری بناتے ہیں کپڑوں کی, جیسے بھی ضرورت ہو. سبز کپڑوں کی باؤنڈری بھی تو بناتے ہیں نا, چھت بناتے ہیں. تو جیسا پودا اس کی حفاظت کی جائے, اس کی آبیاری کی جائے, پانی وغیرہ اس کو دیا جائے, اور یہاں تک کہ یہ تناور درخت بن جائے, ابھی ہوگا نا. بچے کی بھی تو ہم پرورش کرتے ہیں نا, فضا میں ڈال دیں گے تو بچے کو تو ہو سکتا ہے کتا بلی اٹھا کے بھاگ جائے, اور کوئی ایسا کرتا بھی نہیں ہے, اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں نا. تو اس طرح درخت کو بھی بچہ ہے, بھی پودا یہ بچہ ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے اور اس کو بڑا کرنا. بڑا کر دیں تو اس کو چھوڑ دیں, یہ اب آپ کی پرورش کرے گا. ہاں, پرورش ہی تو کر رہا ہے, ہم کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے. آکسیجن یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور مفت مل رہی ہے, اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا. آدمی میں کرتا ہے, پھوپا کرتا ہے, اگر ایک منٹ کے لیے اللہ پاک آکسیجن دنیا سے روک لے, سب ڈھیر ہو جائے, لاشوں کا ڈھیر لگ جائے. آکسیجن یہ اتنی اہم ہوا ہے, یہ آکسیجن جو ہے یہ درخت پودے یہ جو ہے نا ہریالیاں یہ خارج کرتے ہیں. ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے سانس میں نکالتے ہیں, ہر جگہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہی بھر جائے تب بھی بندہ مر جائے. یہ گندی ہے, یہ استعمال شدہ ہے یہ ہوا جو ہے. جیسے کھانا کھانے کے بعد جب ہضم ہو جاتا ہے, اب پھر وہ کھانا جو کسی کام کا نہیں ہوتا, اس کو آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اسی طرح ہی جو ہوا ہم نے کھا لی, استعمال کر دی, اب جو نکالی تو یہ بھی کسی کام کی ہمارے نہیں ہے, یہ جان سے مار دے گی اگر یہی رہ جائے تو. تو یہ درخت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی, اور کتنا ہم پر احسان ہے کہ یہ درخت ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن ہم کو تحفے میں دیتا ہے. یہ درخت تو ایسا ہے کہ اس کو تو چوم کر گلے میں پہن لینا چاہیے. پہننا نہیں, میں مبالغہ کر رہا ہوں, اتنا پیارا اور اتنا مفید ترین ہے درخت اور پودا. اس لیے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سب خوب پودے لگائیں. پہلی اگست آ رہی ہے، پہلی اگست سے دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف اس کی مطلب شجرکاری کی مہم کا آغاز کر رہا ہے. آغاز تو ابھی جاری ہے سمجھو، لیکن ایک مین آغاز اس کا 1 اگست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج الحمدللہ ہماری ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی سٹی کے اسلام بھائیوں کی حاضری ہوئی ہے
ماشاءاللہ.
اور اگرچہ ان کے آج مدنی قافلوں کی بھی بڑی تحریک چلی ہوئی تھی 12 دن اور ایک ایک ماہ کی، لیکن یہ ماشاءاللہ ہمارے مختلف علاقوں سے، جس میں گارڈن ہے، رنچر لائن ہے، صدر ہے، کلفٹن ڈیفنس، اور اس طرح سے یہ عثمان آباد، لیاری، خاردر، سب اس میں شامل ہے. آج یہاں سے کثیر تعداد میں اسلام میں موجود ہیں. جامع المدینہ عبداللہ شاہ غازی کلفٹن، فیضان جامع المدینہ اہل بیت، فیضان اہل بیت لیاری، فیضان بخاری موسیٰ لین، مزمل مسجد عثمان آباد، فیضان نور مصطفیٰ آگرہ تاج، رحمت مسجد بھیم پورہ، اور اسی طرح مدارس المدینہ کے بھی مختلف کورسز کے اور مدارس کے طلباء سرپرست بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں.
سبحان اللہ
ماشاءاللہ.
میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک وکیل پر اس کے کلائنٹ کے کیا حقوق ہیں؟
اب یہ وکیل ہو یا ڈاکٹر ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. سب کو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا ہے. یہ نہیں کہ مطلب قتل کر کے آ جاؤ، ڈکیتی کر کے آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں نہ چھڑا لوں گا. یہ ایسا وکیل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وکیل زیادہ سمجھتے ہیں میری اس لینگویج کو، زیادہ بولنے سے میں بھی ڈرتا ہوں یہ پھر کہیں احتجاج نہ کر دیں. تو 100% شریعت کے مطابق سب کچھ چلنا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا. اگر واقعی اگلا قاتل ہے تو پھر اس کی وکالت کرنی نہیں ہے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ جھوٹ تو بولنا پڑے گا نہیں، قاتل نہیں ہے، ثابت کرنا پڑے گا. جبکہ آپ کو پرائیویٹلی پتا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ بندہ مار دیا، تم بچا لو جتنے ویسے لینے ہیں. تو آپ نے بولا بیٹا بے فکر ہو جا، میں ہوں نا، تو بچا بھی لیتے ہیں الٹی سیدھی دلیلوں سے، لیکن اللہ کے قہر و غضب سے نہ وہ قاتل بچے گا نہ یہ بچانے والا وکیل بچے گا. یہ ذہن میں رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو بھی کرنا ہے عین شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق کرنا ہے. بال برابر بھی پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، دائیں بائیں کہیں بھی گئے تو پکڑے جائیں گے. اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے، اس کے حکم سے اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس لیے نہیں لکھ رہے کہ اللہ کو تھوڑا یاد رہ جائے گا، نہیں نہیں، سب پتا ہے، لکھنے سے پہلے پتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے پتا ہے. کب سے پتا ہے؟ اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، نہ آئندہ کے لیے کوئی سرا ہے، بس ہمیشہ پتا ہے. ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی اللہ پاک سے کوئی چیز جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں رہتی. ہر وقت، ہر شے، ہر معاملہ اللہ جانتا ہے. اللہ یعنی پست سے پست آواز، دھیمی سے دھیمی آواز اللہ پاک سنتا ہے. کیڑی چلتی ہے نا، قدم اٹھاتی ہے، جیسے مثال ہم نہیں سنتے نا اس کے قدموں کی چاپ، چاپ ہے اس کی بھی ہم نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے. اور وہ کانوں کے بغیر سنتا ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، نہ کان کا محتاج نہ آنکھوں کا محتاج، اللہ اللہ ہے. اس لیے وکیل ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو اپنے اپنے تاجر ہے تو گاہک کے ساتھ، وکیل ہے تو اس کے کلائنٹ کے ساتھ، ڈاکٹر ہے تو اس کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ، یا جو بھی مطلب سب کے ساتھ شریعت کے مطابق ہی چلنا ہے.
آپ ہمارا یہ جو وکلاء برادری ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے بھی ایک سے ایک محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ سے بھی بے حد محبت کرنے والے ہمیں ملتے ہیں. کیا انہیں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جب یہ کلائنٹ کا کوئی کیس لیتے ہیں تو سم ٹائم ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کلائنٹ غلط ہے یا مجرم ہے یا خود ہی یہ مطلب کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کر کر آیا، مگر تھوڑے ٹائم میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یار میرا کلائنٹ جو ہے یہ خود ہی مطلب کہ وہ، تو وہ اپنے کلائنٹ سے معذرت کر لے وکیل کہ یار آپ، میں تو سیدھی بات ہے کہ آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہی میں نے کوشش کی تھی، لیکن یار آپ خود ہی میرے سامنے ہی آپ قصوروار ہو، غلطی پہ ہو. تو ایسا وکیل اگر اس طرح اپنے کلائنٹ سے معذرت کر لے, کیونکہ وہاں جو کلائنٹ سے وہ معذرت کر رہا ہے نا, گویا کہ یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی فیس اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ چلنے پر کلائنٹ شاید اس کی فیس بڑھا بھی دے کہ یار میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا یار, مگر میرے کو نکالو آپ اس سے نا. لیکن مگر ایسا وکیل ایسے کلائنٹ کو معذرت کر لیتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے سامنے کہ آپ کا تو میں کیس لڑوں گا تو میں خود گناہگار ہو جاؤں گا کہ آپ مجرم اور آپ نے ظلم کیا وغیرہ جو بھی ہے. تو کہ ایسے وکیل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنے کا یا اس کو معذرت کرنے کا اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا, اور اللہ پاک اس پر اس کے حلال میں اور اس کے کو شادگی عطا فرما دے گا.
بے شک بے شک. اس میں ایسا ہے کہ وکیل کو تو پتا ہونا ضروری ہے, جیسے ڈاکٹر ہے نا اس کو پتا ہوگا کہ فلاں فلاں مرض ہے, جبھی تو اس کے مطابق وہ دوا دے گا اس کو. تو وکیل کو جب پتا ہوگا کہ فلاں اس نے کام کیا ہے, اب وہ کھانچے ڈھونڈے گا نا کہ اس کو کس طرح سے میں نکالوں, تو میں سمجھ سکا ہوں.
اب قاضی شورے رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت یاد آ گئی.
رحمت اللہ
قاضی شورے رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کے صاحبزادے بیٹے آئے اور کہا کہ ابا جان ایک بات آپ سے کرنی ہے. بولو بیٹا. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ کو لگے کہ میری فیور میں چیز جا رہی ہے تو آپ مطلب کہ مجھے کہہ دینا, تو میں پھر مقدمہ آپ کی عدالت میں لے آؤں گا. تو کہا بیٹا بولیں. تو انہوں نے بتایا کہ میری فلاں فلاں سے یہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بیٹا کل ہی کیس لے آؤ. بیٹا کل کیس لے گیا, دونوں فریقیں جمع ہو گئے, اور جب دونوں طرف کی سنی تو قاضی شورہ علیہ رحمان نے جو فیصلہ تھا وہ اپنے بیٹے کے خلاف سنا دیا. اور بیٹا اکا بکا رہ گئے. بیٹے نے کہا ابا جان میں نے تو کل ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ یوں تو قاضی شورہ علیہ رحمان نے فرمایا بیٹا مجھے تو کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ غلطی آپ کی ہے, اب مجھے تو صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے, عدل کے تقاضے پورے کرنے
تھے. اچھا, کیونکہ اگر انصاف نہیں کرتا نا تو اگلے پر تو ظلم ہو جائے گا نا, وہ جو ہے اس پر کاروائی ہوگی. تو یہ وکیل کو پتا تو ہوتا ہی ہوگا, وکیل کو دھوکہ دے گا نہیں ورنہ اس کا کیس چلے گا.
ظاہر ہے,
اس لیے وہ ہے پھر رشوت قدم قدم پر اس میں ہے تو مسائل بہت
مسائل ہیں. میں بعض وکیلوں سے ملا ہوں حضور ہیں دعوت اسلامی کی, میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت اس کو کہوں گا کہ ایسے وکیلوں سے ملا ہوں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آئیں اور ان کی سوچوں میں اور ان کے مزاج میں بہت مثبت تبدیلی دیکھی ہے. الحمدللہ. جی
عزیز شریف کے ناظرین, ہم آپ کو اسکرین پر ایک لفظ دکھائیں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت سے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. جی دکھائیں. جی امیر اہل سنت کے لیے
شکریہ. ماشاء اللہ. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے. سرکار نے احسان کیا قدموں میں بلایا, شکریہ. تو جو بھی احسان کرے اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے, اور شکریہ ادا کرنا, شکر کرنا, نعمتوں کی حفاظت, بقا یعنی اس کے باقی رہنے اور اضافے بڑوتری کا ذریعہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں لئن شکرتم لازیدنکم, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. قرآن کریم میں والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے, چنانچہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ان کا شکر ادا کرنے کا حکم کیا. انشکر لی ولی والدیک آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، سورہ لقمان آیت نمبر 14. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے پنج گانہ نمازیں ادا کی، نے پانچ ٹائم کی نمازیں ادا کی، وہ اللہ پاک کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنج گانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی. یہ تفسیر بغوی کے حوالے سے سیرت الجنان میں لکھا، یہ میں سیرت الجنان سے سب آپ کو پیش کر رہا ہوں. پانچوں نمازیں پڑھنے والا یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے کہ شکر ادا کر رہا ہے، اور نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا یہ ماں باپ کا شکر گزار بیٹا یا بیٹی ہے نا. ماں باپ کو نمازوں میں یاد رکھنا چاہیے، چاہے زندہ ہو چاہے وفات پا چکے ہو. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شریعت کو بھی پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. حوالہ سنن ابی داود جلد 4 پیج نمبر 335، حدیث نمبر 4811. اسی وجہ سے دین اسلام میں ماں باپ اور استاد کا شکریہ ادا کرنے کا صراحت سے حکم دیا گیا ہے. محسن یعنی اپنے اوپر احسان کرنے والے کو دعائیں دینا یہ بھی شکریہ ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کوئی چیز دی گئی اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس کا بدلہ دے، اور بدلہ دینے پر قادر رہو تو اس کی ثنا کرے، اس کی تعریف کرے. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کہ یہ کہا جزاک اللہ خیرا تو پوری ثنا کر دی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں. عرض کی، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ کفر کرتی ہیں. عرض کی گئی، اللہ پاک کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کے ساتھ. فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں، ناشکری کفران کے معنی ناشکری کرتی ہیں. اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی خلاف مزاج دیکھے کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں. تو یوں مطلب ہے کہ عورتوں کی تنبیہ ہے اس میں کہ یہ مطلب ناشکری شوہر کے ساتھ بعض اوقات بڑی ان کی ترکیب نا درست ہوتی ہے، ناشکری بہت کریں گی، طرح طرح کی فرمائشیں کرتی رہیں گی، بیچارہ چوری کرے ڈکیتی مارے کہاں سے فرمائش پوری کرے. بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں کر سکتا لیکن وہ بس پھر وہی تان یہ منہ چڑھانا اور مسائل گھر میں بعض اوقات عورت کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کرتی مرد کے ساتھ اور ناشکری کرتی ہے، بولا بولی کرتی ہے، بعض اوقات زبان کی تیز ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی مرد ہی ایسا ہوتا ہے جو عورت کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے اور بد اخلاقیاں کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے وہ کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے اور مرد کو چاہیے کہ اس پر شفقت کرے، انصاف کرے، سب کو مطلب اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ یہ چار دن تو جوں تو دنیا کے گزر جائیں گے، مرنے کے بعد اگر غلط کام کیے تو پریشان ہو سکتے ہیں. وہاں کوئی پھر دنیاوی سفارش دولت رشوت کچھ بھی نیچے کام آئے گا نہ چرب زبانی ساتھ دے گی. اللہ پاک کی پکڑ سخت ہے, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شکر ہم اردو میں بولتے ہیں, انگلش میں تھینکس بولتے ہیں, تھینک یو بولتے ہیں. تو کسی کو کہہ دیا شکریہ تو یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کی صورت ہے, تھینک یو بول دیا تب بھی صحیح ہے, شکریہ ادا ہو گیا. گجراتی میں کہتے ہیں آبھار, یہ بھی شکریہ ہے. سندھی میں کیا بولتے ہیں؟ سندھی میں بھی کچھ شاید بولتے ہوں گے. تو اس طرح جو بھی کسی زبان میں بھی اگر شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا اگر بندے کو کیا تو کسی نے کوئی احسان کیا گفٹ دیا تو اس کو کہہ دیا شکریہ, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تو یہ بھی چل جائے گا. تاہم یہ کہ وہ جزاک اللہ خیرہ, یہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا یہ دی بیسٹ شکریہ ادا کرنے کے الفاظ میں جزاک اللہ خیرہ. یہ بچوں کو بھی سکھایا جائے, بچے بھی تھینک یو یہ بولتے ہیں, اس کو جزاک اللہ خیرہ سکھانا چاہیے. جزاک اللہ تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے, خیرہ کم بولتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ تو ہم آمین بھی ہمارے یہاں بولتے ہیں. آمین یہ مہر ہے کہ ایسا ہی ہو. اب جس نے جزاک اللہ خیرہ کہا ہم نے کہا آمین, درست ہے ایسا ہی ہو. لیکن مجھے ایک عرب مبلغ ہیں اپنے, انہوں نے مطلب یہ بات بتائی تھی کہ کسی کو بتائی موجود وہ بھی تھے, بولا کہ یہ آمین کیوں کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ. ہم لوگ عرب لوگ تو وہ ایاکم بولتے ہیں, تو میری بھی سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا نا. تو یہ نے وہ ایاکم, تو جزاک اللہ خیرہ, تو ہم نے کہا وہ ایاکم, اور تم کو بھی اللہ تعالی بہتر بدلہ دے. یہ مطلب ایک اس کو اچھا لگے گا نا کہ تم نے جب مجھے دعا دی جزاک اللہ, ایک دعا اس کا ثواب تو ملے گا, تو اللہ اس دعا کا تمہیں بہتر بدلہ دے. اس لیے ہمارے یہاں آمین, اللہم آمین و ایاکم, آمین و ایاکم, یہ بھی بعض صاحب کہتے ہیں جو درست ہے. مطلب یہ دیکھے ایک اچھی چیز ہے, اگرچہ احادیث میں یہ نہ آمین کا پڑھا ہے نہ و ایاکم کا پڑھا ہے میں نے, لیکن جو مسلمانوں میں اچھے الفاظ رائج ہوں تو کیا حرج ہے اس میں. تھینک یو کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ سارے تو تھینک یو, آج کل تو تقریباً تھینک یو بول رہے ہیں, تو نو پرابلم, بری بات تو نہیں ہے. ویلکم بولتے ہیں ویلکم, ایک حدیث میں لکھا ہے, ہم کر ہی رہے نا. مرحبا یا مصطفیٰ, اس میں کیوں جھٹکا لگتا ہے؟ حدیث میں نہیں لکھا ہے, تو نہیں بھی لکھا ہے تو تھینک یو ہٹاؤ, تھینک یو ہٹاؤ, ویلکم ہٹاؤ, پھر بھی ہم مرحبا نہیں ہٹائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عزو صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر نابینا وضو کرتے وقت اس کا کوئی آزار رہ جائے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ نابینا ہے, اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ برائے کرم ارشاد فرماتے.
آنکھ والوں کو وضو کتنا آتا ہے, خاص کر سردیوں میں بھی سائڈوں پہ پاؤں کے ٹخنے کے سائڈ پہ تو کورا چھوڑ دیتے ہیں, یہ کان بٹی کا یہ تعداد آپ کو ملے گی منہ دھونے والوں کی, نہیں چھوڑ دیتے ہیں سوکھا. گرمیوں سردی پورا پانی ڈالتے نہیں. اب یہ بھی جو تصویر میں دکھایا گیا وہ یوں پانی ڈال رہے, حالانکہ سر کا کچھ حصہ بھی دھل جانا چاہیے, یہ مستحب ہے. تو پانی اوپر سے آ کر نیچے آئے, یہ سب کو دھوتا آئے گا نا. اچھا, اور ہاتھ دھونے میں بھی آدھے بازو تک دھونا یہ مستحب ہے. تو اس طرح مطلب لائے پانی کہ یہ آدھے بازو سے ہی سب دھلے. خیر تو اب یہ کہ نابینا بھی یہاں مینا کے حکم میں ہی ہے، اس نے بھی ہر عضو دھونا ہے، کسی روئے کی نوک بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے، اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اگر یہ بھول گیا اور کنفرم ہو گیا کہ بھول گیا تھا تو یہ تو وضو اس کا نہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
My name is Muhammad Rafaqat Attari from Dewsbury, UK, Yorkshire region. My question to Amir Ahl Sunnat is, when we have children at home, can we have mock fights, mock wrestling matches at home so that it can increase their spirit, their himmat, their courage and their strength as well?
یہ ترجمہ لکھا ہو تو تھا اس میں. اچھا جو ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں کیا ہم ان کی لڑائی کا مقابلہ کروا سکتے ہیں کہ ان کو کوئی چوٹ بھی نہ لگے اور ان میں ہمت طاقت اور بہادری جیسے اوصاف بھی پیدا ہوں؟ یہ تو آپ کا اپنا کوئی فارمولا ہے. اس طرح تو یہ بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ٹھوک دے گا کوئی، خون نکال دے گا کوئی، دانت توڑ دے گا. جہاں سے آپ بول رہے وہاں تو قانون بھی سخت ہے. قانون تو ہر جگہ پر ہوتا ہے لیکن وہاں عمل ہے. پھر آپ کے یہاں ہیومن رائٹس الگ ہوتے ہیں تو اینیمل رائٹس الگ ہوتے ہیں. تو ویسے بھی یہ طریقہ غلط ہے کہ بچوں کو آپس میں لڑواؤ اور ایک دوسرے کو مارے پیٹے اور ان میں یوں ہمت آئے گی اور مارنے کا گر آئے گا. یہ اب تو مطلب وہ دور چلا گیا. پہلے لوگ کراٹے پراٹے اور اس سے تھوڑا اپنا چلو ڈیفینس ہوگا، اب تو وہ گولی مارتے کراٹے باز کو بھی کلابازی کھلا دیتے، اس میں کہا کراٹے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک امن نصیب فرمائے. بہرحال یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو قرآن کریم سکھائیں، درود و سلام سکھائیں، آیتیں سکھائیں حفاظت کے لیے. اور بھی تو مطلب اورات وظائف یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، آیتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ کے نام ہوتے ہیں، وہ سکھائیں ان کو کہ جس سے ان کی حفاظت ہو، نہ کہ یہ مارا ماری سکھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی؟
ایسی محبت تھی کہ میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا، آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں. حوالہ مختصر تاریخ دمشق جلد 7 پیج نمبر 15. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے. حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 428 حدیث نمبر 379. تو ایسے پیارے تھے کہ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے.
ایک
بلکہ جو ان سے پیار کرتا ہے ان کی بڑی شان ہے. جیسے مولانا اسد اللہ خان فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں دہرے مدرا خانے اہل بیت، یعنی اہل بیت کی تو اپنی شان ہی ہے، جو ان کی تعریف کرے، توصیف و ثنا کرے، ان سے محبت کرے، جنت کے باغ اس کے لیے. باغ جنت کے ہیں دہرے مدرا خانے اہل بیت، تم کو
کو مجدہ ناری کا اے دشمنان اہلِ بیت تم کو مجدہ ناری کا اے دشمنان اہلِ بیت تو جو دشمنان اہلِ بیت ہیں ان کو جہنم کی مجدہ من خوشخبری ہے بدخبری جہنم کی بدخبری تم کو تمہارے لیے جہنم ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے جہنم اور جو مدح خان اہل بیت حقیقت میں اہل بیت کے جو مدح خان ہیں شریعت کے عین مطابق جو ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں آپ گواہ رہیے گا مجھے اہل بیت سے بہت محبت ہے حسن کریم سے بڑا پیار بی بی فاطمہ مولا علی سارے اہل بیت تمام صحابہ کرام سے الحمدللہ جنون کی حد تک محبت ہے الحمدللہ عمل میں صفر صحیح میں محبت دل میں پاتا ہوں الحمدللہ اور یہ دل میں جو محبت میں پاتا ہوں اللہ کرے گا کہ ان کے نانا جان مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے جنت میں لے چلیں گے اپنی شفاعت عطا فرما کر انشاءاللہ الکریم سب کو یہی جذبات رکھنے ہیں اہل بیت کی محبت ہماری مائنس ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتی امپوسیبل یعنی سمجھو ہمارا رواں رواں مجبور ہے ان سے محبت کرنے پر ہمارا رخ اسی طرف ہے محبت ہے خلاص الحمدللہ اللہ کہے کہ علاج رکھے ہماری محبت کو سلامت رکھے صلو علی الحبیب
فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
نفلی روزوں کی تحریک بھی جاری ہے اور عاشقان رسول جو ہے وہ اپنی اپنی نیتیں بھیج رہے ہیں. ہمیں ماہ محرم الحرام 1444 سنہ ہجری نفل روزوں کی نیتیں, 10 روزے رکھنے کی نیتیں جو ہمیں موصول ہوئیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,201, اسلامی بہنوں کی تعداد 13,767, 5 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,167, اسلامی بہنوں کی تعداد 16,127, 2 روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,37,196 اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 62,616. یعنی ٹوٹل نیتیں الحمدللہ جو آج دوسری ہی شب ہے ہمیں جو موصول ہوئی ہیں وہ 2,81,074 نیتیں الحمدللہ ہمیں مل چکی ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ روزے رکھنے کا حوالے سے بڑا زبردست جذبہ پایا جاتا ہے, خاص کر 9 اور 10 محرم الحرام میں روزے رکھنے کی بڑی پیاری ترغیب ملتی ہے. تو وہ ضرور جو روزے رکھیں گے تو ابھی سے نیت کر کے امیر اہل سنت کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں.
مدینہ
جی
دعائیں لی جا سکتے ہیں, ثواب اللہ ثواب دے گا. وہ دعا تو ایک ضمن مت اٹریکشن کے لیے ہم دیتے ہیں, ورنہ حدیثوں میں فضیلت ہے کہ ایک روزہ جو ہے یہ ایک مہینے کے ثواب اور رمضان شریف کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں, یہ فضائل حاصل ہوں گے انشاءاللہ.
جزاک اللہ,
دعا کی محتاج نہیں ہے, اللہ راضی ہو جائے تو دعائی دعائے.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب 63 سال کی عمر میں. سوال نمبر 2, سن ہجری کی شروعات کس نے کی؟ جواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. سوال نمبر 3, حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں؟ جواب فراغت اور صحت. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ممتاز اسلام آباد, بنت عبد القادر کراچی, یعقوب بن محمد ایوب اتاری شہزاد کوٹ, بنت نذیر اتاریہ, بنت محمد اسلم منڈی بہاؤدین, بنت ارباب سندھ, بنت قریشی ڈیرہ غازی خان. ان سلیکٹڈ ناموں سے قرآن دازی نے ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد یعقوب بن محمد ایوب اتاری شہزاد کوٹ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک گھر پر یا ان کے جو پوسٹل ایڈریس ہوگا ماہنامہ فیضان مدینہ کلر یہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ناظرین سے جو مزید سوالات ہیں, اور یہ سوالات آپ نے کل اذان عشاء تک بھیج سکتے ہیں, اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ون، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے شکر کے ساتھ کن کا شکر کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ سوال نمبر ٹو، مراد نبی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر تھری، رات بھر الٹا پڑا رہنے والا جوتا کس کا تخت ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی شہر کے ناظرین، یوم شجرکاری پلانٹیشن ڈے یہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک بڑا خوبصورت پیکج جو ہے وہ ہمارے رکن شورا نے ریکارڈ بھی کرایا ہے. آئیے ہم آپ کو وہ پیکج دکھاتے ہیں.
درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ.
درخت بیماریوں سے بچاتے ہیں، درخت درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں، درخت ہمارے ماحول کو صاف کرتے ہیں. جی ہاں، درخت لگانا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ درخت کے سماجی، معاشرتی اور شرعی معاملات کیا ہیں؟ حقوق العباد سے بچ کر درخت کیسے لگانا چاہیے اور درخت لگا کر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ان سب کو جاننے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے، جس کا نام ہے درخت لگائیے ثواب کمائیے.
درخت لگاؤ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ.
کسی بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں یا ان نمبرز پر رابطہ کر کے صدقہ جاریہ کمانے کے لیے اس رسالے کو حاصل کیجیے.
مکتبۃ المدینہ مکتبۃ المدینہ مکتبۃ المدینہ.
مدنی مذاکرہ